الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا نزل هذه الآية فصعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على منبر وتلا هذه الآية الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، میرے مرشد میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت سنائے کرتے تھے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ہاتھ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمائے کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے اور اس آنے جانے کو بہانہ بنا کر اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، فمن یرید اللہ، یہ ارادہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شباہت، شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، مشابہت تھی۔ اور یہ جو آج ہم اپنے بزرگوں کے جوتے اٹھاتے ہیں، اللہ والوں کے، علماء ربانیین کے جوتے، تو یہ اس سنت کا آغاز بھی انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے وہ صحابہ کے درمیان صاحب النعلین کے نام سے مشہور تھے، صاحب النعلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک یہ اٹھاتے تھے اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنی بغل سے اور سینے سے لگا لیتے تھے۔ سبحان اللہ، اسی سنت پر آج عمل کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی، اللہ والوں کی جوتی اٹھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، اب صحابہ جو تھے عربی دان تھے، عربی بولتے تھے، عربی ان کی بول چال اور گفت و شنید عربی میں اور قرآن پاک عربی میں، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر، کہ جب یہ نور، جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، شرح صدر ہونا، یعنی گویا کہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ موریشس اور یونین تشریف لے جاتے تھے، وہاں فرینچ بولی جاتی ہے۔ تو ایک دن حضرت نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور پوچھا سمجھ میں آئی، تو وہ جو وہاں کا مقامی تھا اس نے کہا کونپڑی، تو حضرت نے فرمایا یہ کیا بولا تم نے، کہا ایسے، تو بتایا کہ حضرت اس کے معنی ہیں کہ میں سمجھ گیا۔ فرمایا دیکھو اس لغت کی آج میں تمہیں معنی بتاتا ہوں کہ کونپڑی کا مطلب ہے کہ کھوپڑی میں بات اتر گئی۔ جیسے میں بیلجیم گیا وہاں پر ایک حصے میں فرینچ بولی جاتی ہے اور ایک حصے میں ڈچ زبان بولی جاتی ہے، یعنی ہالینڈ والوں کی ڈچ زبان بولی جاتی ہے ایک حصے میں. تو جب ہم پہنچے، مسافر تھے، نماز کا وقت باقی تھا تو، لیکن ہم نے نماز پڑھی نہ تھی. وہاں پہنچے تو میزبان نے پوچھا کہ پہلے نماز پڑھو گے یا کھانا کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی کھانے میں تھوڑا وقت ہوگا، اتنی دیر میں ہم، وضو تو ہے ہمارا، ہم نماز پڑھ لیتے. کہا اچھا آپ نماز پڑھ لیں، میں ابھی پین لے کے آتا ہوں. تو نماز پڑھی، لیکن یہ لفظ مجھے بہت ہی چپ گیا. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بولا تم نے؟ بولا تھا پین، یہ پین کیا ہوتا؟ اس نے کہا یہ پین جو ہے روٹی کو کہتے ہیں. میں نے کہا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، حضرت ہی کی برکت ہے کہ اب جب کوئی روتا ہے یا شور متاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زیادہ پین پین مت کرو. ابھی تمہیں سمجھاتا ہوں، زیادہ پین پین مت کرو، ابھی روٹی کھلاتا ہوں. کہا یہی تھا کہ مطلب روٹی روٹی مت کرو، ابھی تمہیں روٹی مل جائے گی. تو عربی زبان صحابہ کی زبان، لیکن پوچھا مطلب. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب یہ نور دل میں داخل ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، نور کو اس کے دل میں داخل فرماتے ہیں. اب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم، اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ کے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات میں سے یہ احسان بھی ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. صحابہ کے جو سوالات ہیں بڑے عجیب سوالات ہیں، علم و دانش، فہم و فراست سے بھرے ہوئے. وہ ہماری طرح کے وہ سوالات نہیں ہیں. جیسے ایک عورت تھی، جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بولتی نہیں تھی، یہ بات میرے شیخ نے سنائی. تو اس کی ساس نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، تو بولتی نہیں ہے، اتنے دن گزر گئے اور تو کوئی بات ہی نہیں کرتی. جب زیادہ کریدہ، اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھ کو بولنے سے منع کیا ہے. تو ساس نے اس کو سمجھایا، پیار سے بٹھایا کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے گھر ہے، اب تو نے زندگی یہاں گزارنی ہے، تو بولا کر، کچھ پوچھ. جب اس نے زیادہ حوصلہ دیا تو اس نے کہا اچھا اماں ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں بیٹا پوچھ، میں تیری ماں، تو میری بیٹی ہے، میں تجھے بیٹی سمجھتی ہوں. کہا اماں ایک بات تو بتا کہ اگر تیرا بیٹا یعنی میرا شوہر اگر مر جائے تو کیا تو میری دوسری شادی کر دے گی؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تیری ماں نے، ساس نے کہا تیری ماں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تو خاموشی رہا کر. اور صحابہ کی جو گفتگو تھی اور صحابہ کے جو سوالات تھے رضوان اللہ تعالی اجمعین، فہم و فراست، عقل و دانش کہ اس معیار کے سوال تھے کہ جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. چھوٹی سی بات میں کیا علوم کے خزانے ان کی زبان سے نکلے ہوئے، جو استفسار اور سوالات جو ہوتے تھے، استفہام جو ہوتے تھے، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علوم و دانش اور انوارات نبوت جو ہے وہ جاری ہوتے تھے. اب صحابہ کا جو دوسرا سوال تھا، دوسرا سوال پوچھا کہ هل ذلك علامہ، کہ یہ جو نور جس کے قلب میں آتا ہے، جس کے دل میں نور آ جاتا ہے، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کیسا عجیب سوال، کہ اس نور کی یعنی نور ہدایت کی کوئی علامت بھی ہے کہ جس میں ہم پہچانیں کہ اس شخص کے قلب میں وہ نور موجود ہے؟ کیونکہ وائٹ کلر کا ہوگا، گورا ہوگا تو کہے گا دیکھو میں دل میں نور نہ ہوتا تو میں گورا کیسے ہوتا؟ حالانکہ نور کا تعلق گورے پن سے نہیں ہے. واللہ ہم نے ایسے حبشیوں کو دیکھا، مسلمان جو کہ کالے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں ہے، چہرے پر ایسی روشنی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ.
اور وہ روشنی وہ ان گوروں پر جو کہ مسلمان نہیں ہے ان کے چہرے پھیکے ہوتے ہیں، رنگ گورا چہرہ پھیکا دل کالا ہے نا، اور وہ کالے اللہ اکبر وہ حبشی، لیکن ان کے ایمان ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تین علامتوں کا ذکر فرمایا، ثلاثۃ علامات، تین علامتیں اس کی، کہ اس علامت پر پرکھا جائے گا کہ یہ صاحب نور ہدایت ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مجھے بھی نور ہدایت حاصل ہے، لیکن ان علامات جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں خود ارشاد فرمائی ہے، اگر نیند آ رہی ہے تو ادھر بیٹھ جاؤ جا کے، کھڑے ہو جاؤ، جب نیند آئے تو از خود کھڑے ہو جاؤ، جب نیند بھاگ بھاگ جائے پھر بیٹھ جاؤ. خود احتساب سنا ہے نا، اور اس کو کہیں گے سیلف ڈیفنس، اپنا دفاع خود کر لو. تو تین علامتوں کا ذکر کیا. اب یہ تین علامتیں جو شخص اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو صاحب نور ہدایت ہوگا وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا، اور کسی شخص کے قلب میں نور ہے کوئی اللہ والا ہے تو پتہ چل جائے یہ تین علامات اس میں دیکھ لے. سبحان اللہ، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی. اب وہ تین علامتیں سنیے، التجافی عن دار الغرور. سبحان اللہ، دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور دھوکے کا گھر ہے، اس کا دل اس سے نہ لگے، دل کا اچٹ جانا. نمبر دو، والانابتو الى دار الخلود. دنیا سے تو دل نہ لگا، آخر دل تو لگنے کی چیزیں کہاں لگے، دار الخلود ہمیشہ رہنے کا گھر جو ہے آخرت، وہاں اس کی انابت اور رجوع ہو جائے. اور تیسری علامت، والاستعداد للموت قبل نزولی، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. سبحان اللہ، یہ تین علامتوں کا ذکر کیا. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ نے آج صبح کی مجلس میں یہی بیان کیا تھا، تو میں نقل کر رہا ہوں حضرت کی بات کو، اور یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بھی سنتا تھا. تو تین علامتوں کا ذکر کیا، دنیا دار الغرور فرمایا. کہتے ہیں نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کیونکہ دنیا کی حقیقت جیسے حسین ہے، حسین کی ظاہر کچھ ہے، اس کی حقیقت کچھ ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، سلف کے بزرگوں میں سے، بازار تشریف لے گئے تو ایک باندی تھی، وہ باندی کے اس لونڈی اور باندی کے ساتھ کئی اور سہیلیاں بھی تھیں. تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے گزرے تو لڑکیوں نے چھیڑا کہ چلو بڑے میاں سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے. کہا بڑے میاں خریدو گے اس کو؟ فرمایا اچھا، کیونکہ وہ لونڈی باندھی تھی. لہذا پہلے زمانے میں فرق یہ ہوتا تھا کہ جو عورت برقعے سے ہوتی تھی یہ اس بات پر علامت ہوتی کہ وہ آزاد عورت ہے، اور جو بے پردہ ہوتی تھی وہ اس بات پر ہوتی تھی کہ یہ باندھی اور لونڈی ہے، کیونکہ وہ مال فروخت ہوتا تھا نا، مال برائے فروخت ہوتا تھا. اور جو آزاد عورت ہوتی تھی وہ برقعے سے ہوتی تھی پردے سے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا, فرمایا ٹھیک ہے, اچھا بھائی خرید لوں گا. ہاں بڑے میاں کیا قیمت لگاؤ گے؟ کہا 4 درہم.
4 درہم؟
اس کے مالک نے اس کی قیمت 80,000 دینار لگائی ہے. ان لڑکیوں نے کہا کہ بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا, ان کو پتا ہی نہیں اس سٹار کی کیا قیمت ہے, اس سیلیبریٹی کی کیا قیمت ہے, اس ملا کو کیا پتا کہ یہ سیلیبریٹی کس بھاؤ پہ ہے. کہا چلو اس کو مالک کے پاس لے چلے, وہاں ذرا اور کھیل کھیلیں گے. مالک کے پاس گئے تو بتایا کہ جس باندی کی قیمت آپ نے 80,000 دینار لگائی ہے, 80,000 ڈالر لگائی ہے, یہ کہتا ہے میں 4% بنگلہ دیش ہی دوں گا, یہ اتنے ٹکے کی بھی نہیں ہے. مالک نے کہا کیا ایسی بات ہے؟ فرمایا ہاں. مالک نے پوچھا کہ کیوں جناب محترم آپ نے اتنی کم قیمت کیوں لگائی؟ آپ دیکھیے اس کا حسن تو دیکھیے کیسی حسن میں یکتا ہے, یہ اس کے ہونٹوں کی نزاکت, لب کی شیرینی, آنکھوں کی چمک, پیشانی کی صباحت, چہرے کی ملاحت, سرائی نما گردن, مخروطی انگلیاں, نازک کمر کو تو دیکھیے, اس کی حسن کی ادائیں تو دیکھیے, اور آپ کہتے ہیں کہ 4 درہم. فرمائے بھائی بات یہ کہ اس میں 4 عیب ہیں, اس نے اس کی قیمت 4 درہم لگائی ہے. اس میں عیب, ذرا سراپا تو دیکھیے, اور آپ کہہ رہے ہیں عیب. فرمایا ہاں عیب. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, فرمایا اس میں 4 عیب ہیں. کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا پہلا عیب تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت حسن کی حالت میں بھی یہ اپنے اندر پیشاب, پخانہ اور گندی ہوا لیے ہوئے ہیں. اگر وہ حسینہ ہوا کھول دے اس میں سے مشک و زعفران تو ان کی بو تو نہ آئے گی نا, اور اگر وہ لینڈ کر دے کسی لینڈ پر, لینڈ کر دے تو وہاں سے مشک و زعفران تو نہ نکلے گا, اور ہوا کھولے تو چارلی پرفیوم یا ایٹرنیٹی پرفیوم کی خوشبو تو نہ آئے گی نا. فرمایا ایک عیب یہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اور دوسرا عیب اس کے اندر یہ ہے اگر 10 دن یہ نہ نہائے اتنی سڑی بھی بدبو اس کے پاس سے آئے گی کہ ناک دینا مشکل ہو جائے گا. اور تیسرا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ آج اس کی جوانی, اس کا حسن کس شباب پر ہے, لیکن سورج کا طلوع اور اس کا غروب ایک دن اس پر بڑھاپا طاری کر دے گا, اس کے کالے بال سفید ہو جائیں گے, اس کے دانت ٹوٹ کر ہل کر گر پڑیں گے, چہرہ اندر کو پچک جائے گا, آنکھوں پر آنکھوں سے کیچڑ نکلے گا, پونے 12 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا, منہ سے پائریا کی بدبو آئے گی, اور اس کی گردن جو ہے وہ ہلنے لگ جائے گی, اور کمر جھک جائے گی, چہرے ہاتھ پر راشا آ جائے گا, اور جھریا پڑ جائے گی, پاؤں بھی لڑکھڑانے لگ جائیں گے, ایک دن اس کا یہ حال ہوگا. یہ تیسرا عیب ہے. اور فرمایا چوتھا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک دن یہ مر جائے گی. پوچھا کہ حضرت پھر جب آپ ایسی ہیں تو کوئی ایسی ہے تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا, فرمایا اس حسین کی جستجو اور تلاش میں ہے جس میں یہ عیب نہیں ہے چاروں. کہ حضرت وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں حوریں پیدا فرمائی ہے جن میں یہ عیب نہیں ہے. پھر حضرت نے حوروں کی باتیں ذکر کی, بس اس نے چیخ ماری, کہا تو یہ تھا کہا تو یہ تھا کہ اس پر فدا ہو رہا تھا، کہاں چیخ ماری اور حضرت کے پاؤں پہ گر گیا کہ واقعی میں نے ان کے حسن کو اور حقیقت کو نہ پہچانا. اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے وہ لاوالا بن گیا. یہ دنیا کی حقیقت، یہ کیا ہے؟ دار الغرور. حسین کیسی نظر آ رہی ہے اور ہے کچھ، یعنی اس پہ بریانی ڈالو، بریانی کی اس نے امپورٹ، اور ایکسپورٹ کیا کرے گی؟ یہ ہے دار الغرور کہ جس حسین پر پرے. آ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ پھول پور میں، ہندوستان میں جہاں میں رہتا تھا، حضرت شیخ کے پاس فرمایا ایک ہندو کو میں نے دیکھا، پاگل تھا اور وہ یہ کہتا پھرتا تھا، پاگل ایک جملہ کہتا تھا بڑا رومانٹک جملہ، کہ ہم جانتے تو تجھے کبھی پیار نہ کرتے. حضرت فرماتے کہ میں تو اپنے شیخ کی خدمت میں مصروف ہوتا تھا، میں نے اپنے ایک ساتھی کو لگایا کہ بھائی معلوم کرو کیا بات ہے. پتا چلا وہ ایک ہندو لڑکی پر عاشق ہو گیا، شادی بھی ان کی ہو گئی، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ مر گئی، تو وہ پاگل ہو گیا اور وہ یہ کہتا تھا آہ ہم جانتے تو تجھے کبھی پیار نہ کرتے کہ تو مر جائے گی. فرمایا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے شریعت کو دیکھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں پتا چلے گا تم حسین کیا مریں گے، تم بھی مرو گے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عجیب، حضرت نے ایک عجیب واقعہ سمجھایا. فرمایا دریا کے اندر بہت ساری روہو مچھلیاں گھوم رہی تھی، اچانک انہوں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا دلچسپ پرکشش، ویری اٹریکٹو ان کو مچھلی اور وہ غذا نظر آئی، وہ سب وہاں لبکی جانے کے لیے. تو وہاں پر ایک ملا روہو مچھلی گھوم رہی تھی. ملا روہو مچھلی نے کہا رہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ دیکھو کتنا زبردست نظارہ ہے، کیسا زبردست میلہ لگا ہوا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. تو اس ملا روہو مچھلی نے اس مسٹر کو سمجھایا کہ دیکھو یا نہ جاؤ، یہ جو تمہیں کشش نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ کانٹا ہے، اور اس کانٹے کا ڈوری کے ذریعے سے تعلق دریا کے پار ہے. جہاں پر 200 آدمی جمع ہیں اور وہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے، تمہیں ذبح کریں گے، تمہیں کاٹیں گے، تمہاری بوٹی بنائیں گے اور مسالہ لگا کر تمہیں فرائی کریں گے، پھر وہ 200 آدمی اپنے 400 ہاتھوں سے، 2000 انگلیوں سے اور 6000 دانتوں سے تمہیں کھا جائیں گے. تو ان مچھلیوں نے کہا اس ملا کو دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، کہاں 200 آدمی، کہاں کانٹا، کہاں 200 آدمی، کہاں 400 ہاتھ، کہاں 2000 انگلیاں، کہاں 6400 دانت، یہ ملا کیسی باتیں کر رہا ہے. ارے یہ دیکھو نقد مدے، کیسے انجوائے کرو، کیسے ڈسکو میں جاؤ اور جناب کیسے یہ حسینوں کے شاپنگ مال میں جاؤ اور وہاں ذرا مختلف ونڈو شاپنگ بھی کرو، حسینوں کو بھی دیکھو، اور وہاں ڈیک بھی چل رہا ہوگا، تھوڑا سا ناچ کریں گے. یہ ملا کیا بالکل ہی ایکسپائرڈ لوگ ہیں، کوئی مزہ ہی نہیں لینے دیتے. اس ملا روہو نے کہا بھائی ہمارا کام تھا تمہیں سمجھانا بتانا، تمہاری مرضی ہے. نتیجہ وہ سب لبکے وہ جن کانٹوں پہ، اور وہ کانٹے جو ہے انہوں نے لیے اور سب باہر ذبح کر کے 200 آدمیوں نے جو ہے وہ اپنے 400 ہاتھوں سے، 2000 انگلیوں سے اور 6000 دانتوں سے، 6400 دانتوں سے یعنی 32 ایک ایک کے، ایک آدمی کی دوسرے سے لڑائی ہوئی. تو لڑائی میں اس نے کہا ایسا گھونسا ماروں گا تیرے 36 دانت توڑ دوں گا. ایک تیسرے صاحب سن رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی صاحب دانت تو 32 ہوتے، 36 کیسے توڑیں گے آپ؟ اس نے کہا مجھے معلوم تھا تم بھی بیچ میں بولو گے، تو 32 تو اس کے ہیں، 4 تمہارے ہیں. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک، یہ جو حدیث پاک میں اللہ تعالی نے اور اس کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے، فرماتے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں، آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے دوزخ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے تمام احوال کو بیان فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمایا، اسی لیے آپ وہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ہم تو پاگل روہو کی طرح صرف ایک پرکشش چیز کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سکھائی ہے جو آپ نے امت کے اندر صحابہ کے ذریعے سے منتقل فرمائی ہے، لہذا صحابہ کے غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ اہل اللہ، یہ علماء ربانیین انہی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور جب ان کے دل میں نور آتا ہے تو یہ چیزیں پھر وہ سامنے گویا دیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ انہی باتوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور ہے۔ میرے مرشد دامت برکاتم نے اپنی لاہور کے سفر میں ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا دیکھو ہم فیکٹری، مکانات، بلڈنگیں بناتے ہیں، اپنا مکان بنانے سے ہمارے بزرگوں نے منع نہیں کیا کہ بناؤ اپنا مکان جس کو اللہ حیثیت دے، بلکہ کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مکان عطا فرما دے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اپنی گاڑی ہو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اپنا کام ہو، تجارت ہو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا نہ بنائے کہ بس یہی میرا سب کچھ، گویا میں دنیا سے جاؤں گا نہیں، کہ مکان بنا رہے ہیں، بیت الخلا کے ٹائل خریدنے اٹلی جا رہے ہیں جناب، اور اسپین جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر بیت الخلا میں اسپین کے ٹائل لگیں گے تو موت اور لینڈ کوئی الگ ڈیزائن کا نکلے گا، اگر نیشنل سیرامک کے ٹائل لگ جائیں گے تو کیا اس کا ڈیزائن کچھ اور، وہ ڈیزائن کچھ اور نکلے گا کیا؟ ان چیزوں پر پیسہ برباد کرنا، واللہ یہ مال کی بربادی ہے۔ ہاں عمارت مضبوط بنائے، کام آتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا ہمارے اکابر نے، علماء نے منع نہیں کیا کہ تم مکان بناتے ہو، اچھا بنا لو، مضبوط بنا لو تاکہ پریشانی نہ ہو، لیکن اس عمارت کی، مکان کی بنیادوں میں خدا کے لیے مزدوروں کی مزدوریاں دفن مت کرنا، اور اگر مزدوروں کی مزدوریاں اور اپنی جماعت کی نمازیں دفن کر دی اس بنیادوں میں، تو یاد رکھنا قرآن خانیاں بھی کروا لے، کسی اللہ والے کو بھی بلا لے، عالم وقت کو بھی بلا لے، وہاں برکت نہیں آ سکتی۔ اپنی جماعت کی نمازیں اس مکان کی بنیادوں میں دفن کر دی، مزدور، غریب مزدور کی مزدوریاں دفن کر دی، اور گھر میں ایل سی ڈی ٹی وی لگایا، کسی اللہ والے کو بلانے سے کیا وہاں برکت آئے گی؟ وقت کے قطب کو، سارے عالم، قطب العالم کو بھی بلا لے، واللہ اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ادنا غلام یا کوئی بڑا غلام جو سارے عالم کا اس وقت بڑا غلام ہو، وہ برکت نہیں لے جا سکتا۔ اور یہ گھر میں اپنے خود ہی برکت کر سکتا ہے، گھر سے نحوست نکال دے، خود ہی برکت آ جائے گی، چاہے اللہ والے آئے نہ آئے۔ جن گھروں میں تلاوت نہیں ہے، گانے چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، کمپیوٹر پہ خرافات ہیں اور تصاویر لگی ہوئی ہیں، وہاں قرآن خوانیاں کرنے سے برکت آئے گی؟ یہ خیال استو، محال استو جنو۔ تو دنیا وہ دار الغرور، کہ جس دنیا پہ کیا مثال دی، فرمائے کہ جس مال سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ زکات دینے میں، اللہ تعالی کے راستے خرچ کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں، اور دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، ہر وقت مال پکانے کی فکر ہے، جبکہ وہ مال ہماری ضرورتوں سے زیادہ بھی ہے، فرمایا اس مال سے اتنی محبت، فرمایا یہ محبت ایسی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا جس وقت مچھلی کو شکاری پکڑتا ہے، جال میں ڈالتا ہے، اور جال جب کھینچتا ہے تو مچھلی کے پاس، مچھلی کو پانی سے کتنی محبت ہے، لیکن مچھلی سے جو سب سے پہلے چیز جدا ہوتی ہے وہ پانی ہے، پانی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اس کو، اللہ اکبر۔ جب عزرائیل علیہ السلام آ کر ٹینٹوا دبائیں گے کیا بچے گا؟ اور اب دوسری علامت، تو دنیا دھوکے کا، دنیا کو دنیا سمجھے، کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہوا، اپنا دفتر اپنی دکان بند کی، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پہنچ گئے، سبحان اللہ. مال میں جو عیب ہے وہ عیب کو بتائے، دیکھو بھائی یہ مال میں میرے عیب ہے، یہ چیز ہے بس، اب آپ کو لینا ہے لیں، اس کی یہ قیمت ہوگی، عیب بتا دیا، یہ خیر خواہی ہے. اس سے مال میں، اس سے سودے میں برکت ہوتی ہے جناب، جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا. تاجر کیا ہے؟ ایسے تاجر کو جو امانت دیانت سے کرے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین مع صدیقین والشہداء والصالحین، کہ ایسے تاجر امانت دار سچے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے، شہیدوں کے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جمع فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے اس تاجر کے لیے. اور یہ بھی ساتھ میں ہو کہ اگر خریدا ہوا مال کوئی واپس کر دے، کتنی عجیب بات ہے، مسلمان کی دکان پر لکھا ہوا ہے یہاں خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل نہیں ہوتا، نو ریفنڈ نو ایکسچینج. کیا مسلمان ہے جس کی دکان پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ اور انگریز کافر، ان کے ہاں اسٹور پر ایک الگ کاؤنٹر بنا ہوا ہوتا ہے، ایکسچینج کاؤنٹر یا ریٹرن کاؤنٹر. افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. تو ایک علامت، دوسری علامت کیا ہے؟ والانابت الى دار الخلود. اب جو آخرت، دار الخلود جو ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی طرف رجوع کرے، وہاں کی تیاری کرے. اب وہ کیا کام آئے گی؟ وہاں پہ پوچھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوچھا کہ بتاؤ میری شکل میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی تھی کہ میری شکل جیسی شکل نہ بنائے گی. ارے بھائی چھوڑ دو بیٹھ جاؤ. کیا خرابی نظر آئی تم نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے مردوں کو تمہیں کیا تھا؟ میری سنت تھی، میرا طریقہ تھا، تم نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ سب لوگ نماز پڑھنے جا رہے تھے، تم کیوں نماز پڑھنے نہ گئے؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ پوچھا جائے گا سب. اب اس نے سوچا کہ سب یہ کام ہے، اچھا بھائی ایک ایک سنت پر عمل کرو. نماز کی سنت ہے، کتنی عجیب بات ہے، ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے زمانہ گزر گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن ہم نے آج تک نماز کی سنتیں نہیں سیکھی. ہاں بڑا جملہ بول گئے نا میں، غریبان میں جا کے تو پتہ چلے گا کہ زندگی آج تک گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے. کیا ہم نے کبھی جا کر پوچھا کسی عالم مفتی سے کہ نماز کی سنتیں ہمیں سکھا دیں؟ ہمیں کھانے سنت کے مطابق نہیں سیکھتے، تجارت، شادی بیاہ، بس یہ یاد کر لیا کہ ولیمہ سنت ہے، اس کے بعد ولیمے میں ایک کام سنت کے مطابق نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، نام کیا ہے؟ سنت ولیمہ، اور ایک کام بھی سنت کے مطابق نہیں. راتوں کو تاخیر، پیسے کی نمائش کو بس بتانا ہے کہ ہم نے جو ہے ہزاروں، اب تو لاکھوں روپے کے ہال بک کیے جا رہے ہیں، بینکویٹ میں شادی کریں گے. پہلے ہال میں کرتے تھے، نہیں جی اب تو بینکویٹ میں کریں گے، کیونکہ ایئر کنڈیشن ہوگا نا، تاکہ ڈپلیکس پی ٹی پارلر سے میک اپ کرتے آئی ہوئی ان کا میک اپ نہ اترے. کیا عالم ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ کیا جا رہا ہے، کہ یہ سنت ہے کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا، کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. بہترین شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. اور ہم تو اپنی شادیوں کو، لوگ اب شادیوں کو پیسوں سے ناپتے ہیں کہ جی اس کی شادی میں 5 کروڑ روپے خرچ ہوئے. اور اگر کبھی کوئی مصیبت کا مارا مولوی صاحب، محتمم صاحب اس کے پاس پہنچ گئے تو 1000 روپے دے دیں گے کہ یہ لیجئے جناب، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اپنی شادیوں پہ 1 کروڑ روپے خرچ کریں گے.
یہ عالم.
تو آخرت کی طرف کہ کس چیز سے اللہ خوش ہوگا، کس کام سے اللہ خوش ہوگا وہ کام کروں گا، جس سے ناراض ہوگا وہ نہیں کروں گا. یہ ہے آخرت کی فکر. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری علامت کیا ہے؟ الاستعداد للموت قبل نزولی، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے موت 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 نکل گیا موت موت موت، ایسے موت کو یاد کرنا کہ موت ہی نکل جائے، یہ مطلوب تھوڑی ہے. فرمایا بس یہ دیکھ لو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. جیسے معلوم چلا بھائی اچھا بھائی میرے ذمہ قضا نمازیں ہیں، چلو قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دی. یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. قضا روزے میرے ذمہ ہیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری شروع کر دی، قضا روزے شروع کر دی. میں زکات دیکھتا تھا قیمت خرید پر، پتا چلا زکات تو قیمت فروخت پر دی جاتی ہے. اچھا بھائی ابھی حساب ہے تو مشکل کام، مولانا صاحب نے پھنسا دیا مجھے، لیکن حساب لگایا تھوڑی تھوڑی دینا شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. اور اسی طریقے سے اپنے اولادوں کو جہاں ہم آئی فون دلا رہے ہیں کہ جی اولاد بیٹا تم حفظ کر لو، کتنی عجیب بات ہے بیٹا حفظ کرے اور اس کو پھر دلایا جا رہا آئی فون. بھائی قرآن حفظ کا اور آئی فون کا کوئی رابطہ ہے؟ کوئی آپس میں کوئی ریشیو مناسبت ہے؟ سیمسنگ کا نوٹ اسے دلایا جا رہا ہے، حفظ قرآن اور سیمسنگ کے نوٹ کی کیا مناسبت ہے؟ کچھ مناسبت بھی تو ہو کہ ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس کا موبائل سے کیا تعلق ہے؟ اب 13-13 سال 10-10 سال کے بچوں کو موبائل دلا دیا، اب وہ خرافات میں مبتلا کہ باپ کو جو نہیں پتا بیٹے کو اس سے زیادہ معلوم ہے، بلکہ بیٹا باپ کو سکھاتا ہے ابا ایسے نہیں ایسے چلاتے. اور پھر کیا لیا 3G. جب آپ مدرسے میں پڑھتے تھے G3 چلتی تھی کہ نہیں؟ ارے G3 بس نہیں تھی، وہ چلتی تھی نا. 80 کے زمانے میں G3 چلتی تھی، بلکہ G18 تک چلتی تھی. یہ بیچارے اب 3G لے کے آئے. G3 بس میں سفر کیا ہوگا نا، G11 G18 یہ بیچارے اب جا کے 3G لے کے آ رہے ہیں، اتنا اس پر شور مچا رہے ہیں. تم لے آؤ گے 4G 5G، کتنے جی لے کے آؤ گے؟ اور وہ G18 کب سے چل رہی ہے، بلکہ G25 بھی ہے اور شور مچا رہے ہیں 3G پر. اچھا بھائی کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں یہ 3G یہ ٹیکنالوجی ترقی کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اس کا اندازہ میری دلیل سنیں، انہوں نے جو اشتہارات لگائے ہیں ان اشتہارات میں کیا لکھتے ہیں؟ سب یہ لکھتے ہیں موویز اور انٹرنیٹ کی یہ وہ چیزیں. کوئی ترقی کی بات، کوئی مفید بات لکھی ہوتی ہے اس میں؟ کوئی ثابت کر دے مجھے. یہ آ گیا فون، آ گیا کہ ہماری 3G کی برائی کیوں کر رہے ہو. کتنا بڑا فرق ہے دیکھیں. سبحان اللہ. تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنے معاملات کو درست کر لیں. کسی سے قرضہ لینا دینا ہے، اس کا قرضہ دینا واپس شروع کر دیا. اور کسی سے برا بلا کا گالی دی، اس سے معافی مانگ لی. یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا. ایک بزرگ، ایک شخص کو، بعض لوگوں کو بزرگوں کو آزمانے کا شوق ہوتا ہے نا، وہ بزرگوں کو ناپتے ہیں، یار فلاں بزرگ ہے فلاں بزرگ ہے. ایسے ایک صاحب بزرگوں کے پاس جاتے تھے، حضرت آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے 3 دن بعد موت آنے والی ہے، اگلے روز موت آنے والی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اب جس بزرگ کے پاس جائیں وہ کچھ نہ کچھ بات فرمائے. ایک بزرگ کے پاس گئے، میرے شیخ نے سنایا، جب ایک بزرگ کے پاس گئے تو پوچھا تو فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا. حضرت موت اور آپ کچھ نہیں کریں گے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، تم کل کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں ابھی موت آ جائے. اس کی تیاری میں نے کتنے زمانے اپنی تمام فائلیں درست کر کے رکھی.
न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी। क्या तुम बाद की बात करते हो, हमने अभी से तैयारी की है, तुम कल की बात करते हो। मैं कहता हूं अभी मौत आ जाए, हमने अपना सारा हिसाब किताब बराबर किया हुआ है। दादा मैंने अपनी जिंदगी को पहले ही इस सांचे में ढाला हुआ है और इस तरीके पर बनाया हुआ है कि मौत उसी वक्त आ जाए, जिस वक्त आए मैं उसी वक्त अल्लाह ताला के पास चल पड़ूं। यह है नूर हिदायत की अलामत कि दुनिया जो कि धोखे घर घर है उससे दिल न लगाए और आखिरत की तैयारी करे। इसके माने ये नहीं है कि अच्छा खाना अच्छा पहनना मना है, नहीं, इसकी कीमत ना लगाए कि जी मैंने लिबास अच्छा पहना तो मैं बड़ा इंसान हूं, मेरे पास गाड़ी अच्छी है मैं बड़ा इंसान। एक आदमी अपनी राहत के लिए गाड़ी रखता है कोई हर्ज नहीं है, अपनी जरूरत के लिए अच्छा मकान बनाता है कि चलो मैंने मकान बनाया कोई उलमा आएंगे अल्लाह वाले आएंगे उनको रहेंगे दीन की मजलिस होगी, सुभान अल्लाह। कैसे लोग हैं दादा, किसी जगह सफर करके गए लोगों ने अपने मकानात खाली कर दिए कि आप यहां जब तक रहे यहां मजलिस करें, बस औरतें भी अपना जो है वो दूसरे घर में चली गई कि आप यहां रहें खाना पीना हमारी तरफ से बस मजलिस, सुभान अल्लाह। हजरत वाला भी लाहौर तशरीफ ले गए, जिस जगह ठहरे हुए थे दो मंजिला मकान, काफी बड़ी जगह है, वो साहिब मकान ने अपना पूरा हिस्सा नीचे वाला खाली कर दिया हजरत के लिए, हजरत रहें हजरत के खुद्दाम रहें, ऊपर वाला हाथा हिस्सा वो भी दे दिया। देखा ना जा कैसा पूरा, और वहां पे मजलिसें हो रही हैं, उसका नाम रख दिया दारुल सुकून। बल्कि पहले सफर हुआ अब देखा लोग आ रहे हैं, उन्होंने इजाफी बैतुल खला वजू खाने गुसल खाने बनवा दिए कि ताकि आने वालों को कोई मुश्किल ना हो। और अजीब आलम, यानी आप देखिए कि कैसी औरतें घर की आपस में ये हो रहे हैं कि हम हर औरत अपना के, हर ये नहीं कि हर औरत खाना खुद पका रही है कि मैं भी एक खाना पकाऊंगी ताकि आने वाले अल्लाह वालों को हम खाना खिलाएं। सुभान अल्लाह क्या जौक है देखिए। तो दुनिया जो कि धोखे का घर है उससे उसका दिल उचाट जाए, आखरत की तरफ मुतवज्जो जाए, अच्छे आमाल की फिक्र करें, और तीसरा मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। ये है आलामात, ये तीन बातें जिसमें हो इसका मतलब ये शख्स अल्लाह वाला है, इसके कल्ब को अल्लाह ताला ने नूर हिदायत अता फरमाया। अल्लाह ताला अपने कर्म से इन अलामतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। कैसे मिलेगी, जिसके पास है उसके पास बैठा करे, देखे कि किस में ये चीजें मौजूद है, जिसमें होंगी वो उसकी अच्छी बातें अपने अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله ابن فضل فرما يا الله مغفرت بحساء فرما يا الله تعالى نور الهدايه ہمارے دلوں میں عطا فرما يا الله تعالى یہ جو دنیا کی حقیقت کو ہم پر منکشف فرما اور یا اللہ اپنی ذات پاک سے ایسا تعلق अता फरमा कि हर लम्हा हर सांस आपको राजी और खुश रखे और एक लम्हा एक सांस आपकी नाफरमानी में ना गुजारे। या अल्लाह अपने कर्म के सदके में हमारे कामों को आसान फरमा, हमारी जरूरियात को पूरा फरमा, हमारे जिम्मे जो हुकूक है माली हो जानी हो उन हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने कर्म के सदके में हमारे गुनाहों की आदत को अपनी फरमाबरदारी की आदत से तब्दील फरमा और या अल्लाह हमारे गंदे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा, अपना फजल खास हम सब पर फरमा, अपना कुर्ब अपना ताल्लुक के खास हमारी जानों को नसीब फरमा दीजिए। और ए अल्लाह ए करीम मालिक अपने करम के सदके में हमारे इसमें बैठने को नूर हिदायत का जरिया बना दीजिए और नूर हिदायत को हमारे दिलों में दाखिल फरमा दीजिए। या अल्लाह वो अलामात तीन अलामात जो आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो तीन अलामतें हमको भी अता फरमा दीजिए। अपने फरमा बरदार और मुत्तकी और या अल्लाह ताला इताअत गुजार बंदों में हम सबको शामिल फरमा दीजिए, इबादत का जौक व शौक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन आमाल की सुस्ती हमारे अंदर है या अल्लाह ताला उन आमाल की कमी को पूरा फरमा दीजिए और या अल्लाह ताला कामिल इस्लाह फरमा दीजिए। ताल्लुक माल्ला की दौलत से हमारे कुलूब को माला माल फरमा दीजिए। हम में से जिसकी जो हाजत है उन हाजत की हाजत रवाई फरमा दीजिए। हमारी मुश्किलात को आसान احسان فرما دیجئے، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.